بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، اس فند کی 19، مارچ کی 9 اور رجب کی 25 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج 25 رجب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشیت کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہماری یہ نشریات اس وقت آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامن، ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر پنجاب کے مختلف شہروں سے خواتین نے دہلی کی سرحدوں کی جانب مارچ کیا اور احتجاجی دھرنوں میں شرکت کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے دھمکی آمیز خط کے ذریعے افغان صدر کو عبوری حکومت یا طالبان کے ساتھ مشترکہ حکومت کے قیام کی تجویز قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور یمنی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں ایک اہم فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ شیخ رشید نے پاکستان کی سلامتی کے قیام میں سیکیورٹی اداروں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افواج اور پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے گزشتہ روز بھی 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 2 الگ الگ کاروائیوں کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹوں اور فوجی قافلوں پر حملے نیز دوسری دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث تھے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں کل عالمی یوم خواتین کے موقع پر پنجاب کے مختلف شہروں سے خواتین نے دہلی کی سرحدوں کی جانب مارچ کیا اور احتجاجی دھرنوں میں شرکت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیر کو کسانوں کی تحریک میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یوم خواتین پر وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے ٹیکری بارڈر پہنچی، جہاں کسانوں کا احتجاجی دھرنا 100 دن سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ پیر کو احتجاجی دھرنے کے مقامات پر عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے خاص انتظامات کیے گئے تھے، جس کے دوران تحریک میں خواتین کی حصہ داری کو بڑھاوا دیا گیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے خواتین نے کہا کہ کسانوں کی تحریک میں خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور کسانوں کی اس لڑائی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیکری بارڈر پر تحریک میں شامل ہونے والی خواتین کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر مہندی بھی لگائی گئی، جسے انقلاب کی مہندی کا نام دیا گیا، اور مہندی کے رنگ سے ہی خواتین نے اپنی ہتھیلیوں پر انقلاب زندہ باد کے نعرے لکھے تھے۔ پچھلے 100 دن سے زائد عرصے سے دہلی کی سرحدوں ٹیکڑی، سنگھو اور غازی پور بارڈر پر کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں، جن میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر اس ملک کی پارلیمنٹ کی ایوان بالا راجیہ سبھا میں شدید ہنگامہ ہوا اور کاروائی معطل کرنا پڑی۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے مسئلے پر بحث کرانے کے سلسلے میں ایوان میں پیر کے روز حزب اختلاف کی جماعتوں نے شدید ہنگامہ کیا اور حکومت پر عوام پر بے تحاشا دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ ہنگامے کی وجہ سے 3 بار کے التوا کے بعد مقامی وقت کے مطابق 1:30 بجے جب ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین وندنا چوہان نے کہا کہ ان کے پاس اراکین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد اراکین نے چیئرمین سے اپیل کی تھی کہ کارروائی کے وقت میں تبدیلی کی جانی چاہیے، اسے توجہ میں رکھتے ہوئے اب ایوان کی کارروائی باقاعدہ وقت یعنی 11:00 بجے سے 6:00 بجے تک چلے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایوان کی کارروائی منگل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے لگاتار اضافے پر اس ملک کے عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے، جبکہ اس ملک کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ہنگامہ کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دھمکی آمیز خط کے ذریعے افغان صدر کو عبوری حکومت یا طالبان کے ساتھ مشترکہ حکومت کے قیام کی تجویز قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی شفق نا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے صدر اشرف غنی کے نام خط میں خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال مسلسل خرابی کی طرف گامزن ہے، لہذا ان کے پاس نئے امریکی منصوبے میں تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمی خلیل زاد نے گزشتہ دنوں کابل میں سرکاری عہدیداروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں انہیں عبوری حکومت یا طالبان کے ساتھ مخلوط حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی سمیت افغانستان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے امریکی منصوبے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، جبکہ عوامی سطح پر بھی اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں صدر اشرف غنی کو شدید لب و لہجے کا خط ایسے وقت میں لکھا ہے کہ جب یہ امریکہ ہی تھا جس نے افغانستان میں ناکام جنگ کا آغاز کیا تھا۔ 20 سال قبل دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کے قیام کے نام پر شروع کی جانے والی اس جنگ کے بعد بھی امریکہ نہ تو افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر قادر ہے اور نہ ہی امن و استحکام قائم کر سکتا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں ایک اہم فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع ابہا ہوائی اڈے میں ایک اہم اور اسٹریٹجک فوجی ہدف کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس کی میزائل یونٹ نے ابہا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک انتہائی حساس اور اہم فوجی ٹھکانے کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، جس کی ابھی رونمائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نیا بیلسٹک میزائل حال ہی میں آپریشنل ہوا ہے اور اس نے ابہا ایئرپورٹ میں اس اہم فوجی ہدف کو ایک دم صحیح نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ یمن کا محاصرہ اور اس کے خلاف جنگ جاری رہنے کے پیش نظر یہ حملہ پوری طرح سے فطری رد عمل اور قانونی دفاع ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے ایک رکن نے عمان میں امریکی وفد کے ساتھ انصار اللہ کے نمائندوں کی حالیہ ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ملاقات براہ راست نہیں ہوئی اور نشست کا ماحول بھی مثبت نہیں تھا۔ محمد البخیتی نے المیادین ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات تیسرے فریق کے ذریعے عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ نشست کا ماحول بھی مثبت نہیں تھا، کیونکہ امریکی جنگ کو یک طرفہ طور پر ختم کیے جانے کے خواہاں تھے، جسے ہم نے مسترد کر دیا۔ رویٹرز نیوز ایجنسی نے گزشتہ ہفتے رپورٹ دی تھی کہ امریکی حکام نے عمان کی دارالحکومت میں یمن کی قومی نجات کی حکومت کے عہدیداروں سے مذاکرات کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیداروں نے یمن کی فوج اور رضاکار فورسی سے مطالبہ کیا کہ وہ معارف کو آزاد کرانے کا آپریشن بند کریں اور سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں۔ البخیتی نے اپنے انٹرویو میں معارف کے محاذ پر یمنی فوج اور رضاکار فوج کی پیش قدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معارف کی لڑائی یمن کی جنگ اور زمینی جھڑپوں کے سلسلے میں فیصلہ کن ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آنے والا ایرانی سال قوم کے لیے عظیم کامیابیوں کا سال ہوگا۔ درجنوں صنعتی، فلاحی، سماجی، ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کے افتتاح کی آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ آنے والا ایرانی سال 1400 ہجری شمسی کرونا کے مقابلے اور دشمن کی اقتصادی جنگ میں قوم کے لیے عظیم کامیابیاں ساتھ لائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ رواں ایرانی سال 20 مارچ کو ختم ہو جائے گا اور 21 مارچ سے نئے ایرانی سال 1400 ہجری شمسی کا آغاز ہوگا۔ صدر ایران نے کہا کہ نئے سال میں خداوند تعالی اپنی رحمتیں اس قوم پر نازل کرے گا اور ہم مختلف میدانوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ سال ملکی ویکسین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرونا ویکسین کی بڑی مقدار ملک میں دستیاب ہوگی۔ صدر ایران نے کہا کہ ان کی حکومت ملک میں کرونا ویکسین کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ کوئی سگنل بھیجنے یا پیغام روانہ کرنے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایران کا موقف واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے امریکہ تہران مخالف تمام پابندیاں ختم کرے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ اچھے پیغامات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 پر عمل درآمد اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ وہ فرانسیسی سفارتکار کے اس بیان پر تبصرہ کر رہے تھے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے حوالے سے مثبت پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اعلی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس معمول کے مطابق اور باقاعدگی کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ان کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی جاتی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسرائیلی جرائم اور عالمی عدالت انصاف۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب نوید حیدر تقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ کراچی پاکستان سے رابطے میں ہوں گے فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب صابر ابو مریم صاحب۔ آغاز کرتے ہیں یہاں تیرہ میں موجود مہمان جناب نوید تقوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم۔
3 مارچ کو عالمی عدالت انصاف نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں ان کی تحقیقات کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس پر امریکہ اور صہیونی حکومت کو چراغ پاتا ہونا ہی تھا, لیکن اس اعلان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف کے اس یا فیصلے کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ در حقیقت دیکھا جائے تو ایک عالمی پس منظر میں دیکھا جائے تو ہر آزاد منش انسان کی ایک آرزو اور تمنا ہے کہ یہ جو سرزمین فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہر دن فلسطینی عوام کے لیے جو ہے وہ ایک ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس نے جو تحقیقات کا اعلان کیا ہے یہ وہ آواز ہے کہ جو دنیا کے گوش و کنار میں گونج رہی تھی, اور سب کو بہرحال یہ امید ہمیشہ سے رہی ہے کہ فلسطینی جرائم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تو اپنا ایک کردار ادا کرے, اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ظلم و بربریت کا فلسطینی قوم کو نشانہ مختلف ادوار میں بنایا جاتا رہا ہے, اور عالمی ادارے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں جو ہے وہ دامن چراتے ہوئے بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس میں اگر ہم نام لیں تو اقوام متحدہ, سلامتی کونسل, اسی طریقے سے اور جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ بیانیے کی حد تک تو رہتے ہیں لیکن بیانیوں سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عالمی رائے عامہ کو کے لیے ایک بہت سوالیہ نشان ہمیشہ سے رہی ہے. بہرحال اب کچھ امید ہو چلی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس حوالے سے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے رد عمل کو بھی نہیں بھول سکتے کہ جو چراغ پا ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک دھمکی آمیز اور ایک سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا بجا تھا, اس لیے کہ امریکہ ہمیشہ سے ظالم جابر صہیونی حکومت جو ہے اس کے مظالم پر پردہ ڈالتا رہا ہے, اور جہاں پر حق گوئی کی اور صداقت کی بات کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر امریکہ جو ہے وہ اپنی مجرمانہ خاموشی کے ذریعے سے جو ہے وہ ان جرائم پر پردہ ڈالتا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو ہے چاہے وہ 2014 کے واقعات ہوں, اس کے علاوہ اسرائیل کے بے تحاشا فضائی حملے ہوں, سینکڑوں فلسطینی مسلمانوں کی شہادتیں ہوں, یا آپ اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس سرزمین پر مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں, اگر ان تمام خلاف ورزیوں کو دیکھیں, خاص طور پر جو بے گناہ فلسطینی اسیر ہیں, خواتین اسیر ہیں, بچے اسیر ہیں, یہ تمام کی تمام ظلم و بربریت جو فلسطینی عوام پر ڈھائی جا رہی ہے, بہرحال یہ ایک آواز تھی جو گوشہ کنار میں دنیا میں گونج رہی تھی اور حق پسند اور آزاد منش انسانوں کی آواز تھی, اور اب یہ عالمی عدالت جو انصاف کی ہے یہ اس کا ایک جو ہے وہ پرکھا جائے گا اس کو کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے جاتی ہے اور ان مجرموں کو جو ہے کٹیرے میں لے کے آتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں کراچی جہاں سماج ساتھ رابطے میں ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ظاہر ہے کہ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا اور آپ تو گہری نظر رکھتے ہیں فلسطین کے مسائل پر, خاص طور سے 3 مارچ کو عالمی عدالت انصاف نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں ان کی تحقیقات شروع کر دی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اعلان یقینی طور پر ایک بہت بڑا اعلان ہے, اور اگر بڑا اعلان نہ ہوتا تو امریکہ اور صہیونی حکومت جس طرح سے چراغ پا اور سیخ پا ہوئے ہیں نہ ہوتے, لیکن اعلان کے ساتھ ساتھ کتنی توقعات اور کتنی امیدیں کی جا سکتی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے ہاتھ کھلے ہوں گے اور وہ کھل کر صہیونی حکام جو جابر اور ظالم ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے تک بھی کھینچ کے لا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب. دیکھیں اس کے اندر میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے دو پہلوؤں کو دیکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ درست ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے, پرچائن بات ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنی روٹین سے ہٹ کر اور اپنی روایات سے ہٹ کر ایک ایسا فیصلہ دیا ہے یا ایک ایسی اناؤنسمنٹ کی ہے جو ظاہری طور پر اسرائیل کے خلاف ہے, امریکہ کے خلاف ہے, اور اس کا ریئیکشن بھی اسی طرح سے آیا ہے کہ امریکہ بھی پریشان ہو رہا ہے اور وہ اسرائیل نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے اور نہیں مانتے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیں یہ جو اسرائیل جو غاصب صہیونی ریاست ہے, جو جعلی ریاست ہے, اس کا جو وجود ہے وہ وجود ہی خود سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے نا, عالمی ادارے تحقیقات کریں, عالمی ادارے جو ہے وہ اس پر ٹائم لگائے, اس کے اوپر بہت سارے ٹھیک ہے کریں, یہ بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی, وہ اداروں کے لیے ڈاکومنٹری پروفس کی اور چیزوں کی. لیکن اس کیس کے اندر ایک ریاست ہی جعلی ہے, آپ دیکھیں اس جعلی ریاست کے 70 سالہ جرائم آشکار ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے, جس کے اندر شبہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ ملوث نہ ہو. یقیناً ہر جرم کے اندر اس کے جو ہے, ہر جرم جو وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے, سرزمین فلسطین پر ہوا ہے, خود فلسطین کو غصب کرنے سے لے کر قتل عام تک کا جو جرم ہے وہ ثابت شدہ جرم ہے. اب اس جرم کے اوپر آپ تحقیقات کریں, اس جرم کے اوپر آپ اس کو کریں, تو اس کا دوسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا اسرائیل کو حیثیت دینے کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی شاید اس کا یہ کسی اور زاویے سے, کسی ایک ایسے زاویے سے, کسی ایک ایسے ایکٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو عالمی برادری کے کٹہرے میں لے آئیں اور کم از کم اسرائیل تسلیم شدہ ہو جائے. اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے اندر اس کا ممبر نہیں ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جب یہ آئے گا تو پھر یقیناً اس کی ممبر شپ بھی ہوگی, اس کی چیزیں بھی ہوں گی. تو اس کو دونوں پیراؤں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف اس کو گہری سازش ہو سکتی ہے, دوسری طرف ظاہری طور پر ٹھیک ہے ایک خوشائن فیصلہ ہے اور فلسطینیوں کے کچھ لڑوں نے بھی اس کو کھلے دل سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے کم از کم اس حال میں کہ جب کچھ نہیں ہو رہا, کم از کم اگر کوئی شفاف تحقیقات ہو جائے, کوئی شفاف چیز ہو جائے تو ہمارے ان فلسطینی بھائیوں بہنوں کے زخموں پر کوئی وہ مرہم ہو جائے, کوئی اس کی جو ہے نا کوئی دادرسی ہو جائے. لیکن چونکہ دیکھیں یہ زیر اثر ہیں, سامراجی نظام کے, استعماری نظام کے زیر اثر ہیں یہ لوگ, تو میں ذاتی طور پر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور فلسطین فوج کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے میں اس سے کوئی توقع نہیں رکھتا, میں وہی توقع رکھتا ہوں.
لیکن ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب, بعض عرب تجزیہ نگاروں نے اور قانونی ماہرین نے عدالت انصاف کے اس اعلان کو غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک زلزلہ قرار دیا ہے, اور اگر کوئی کاروائی ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے وہ؟
بالکل, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلا نقطہ یہی ہے کہ ذہنی طور پر ایک اچھا اقدام ہے, قانونی نقطہ نظر سے بھی دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اگر عملی طور پر کوئی کاروائی ہو جائے, مثلا کیا ہوگی آپ بتائیں. چلیں ایک سوال ہم دنیا سے کریں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر عالمی عدالت انصاف تحقیقات کر لیں تو ثابت ہو جائے کہ اسرائیل نے یہ سارے جرائم وہاں پر جنگی جرائم کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جنگی جرائم کی بات ہو رہی ہے نا, اب جنگی جرائم کا جو مقدمہ ہے وہ کس کے اوپر ہوگا, وہ نیتن یاہو پر ہوگا یا اس سے پہلے جو زیر زمین جو گڑ چکے ہیں, کیا ان کی لاشوں کو نکال کر لٹکایا جائے گا؟ تو یہ اس کا یعنی آپ دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن کس پر ہوگا, امپلیمنٹیشن یہ ہونا چاہیے. ہاں اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے کہ اسرائیل کو نل اینڈ وائٹ کر دیا جائے, 1948 کے سیٹس پہ لے جایا جائے کہ جب اسرائیل نہیں تھا تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ یقیناً یہ کوئی خوش آئند ہے اور یہ یقیناً قابل عمل ہو. لیکن جب ایسا نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا؟ ابھی یہ مدھم ہے یہ ساری چیزیں میرے نزدیک. باقی جو قانونی ماہرین ہیں یقیناً وہ قانون کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں اور ٹھیک دیکھ رہے ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.
بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے, خدا حافظ. بہت شکریہ,
بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرته، جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا، اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا سو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir. اور سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا اپنا خصوصی پروگرام. لیجیے سماعت فرمائیے.
سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں. ہم غم و اندو کے اس موقع پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ہماری جانب سے بھی فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے.
سامعین، سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری قمری میں ابوا نامی گاؤں میں، جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی مدت امامت 35 برسوں پر مشتمل تھی۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ تنگ و تاریک زندانوں میں بسر فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بانی مکتب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے تقریباً 35 سال تک مسلمانوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا اور ان برسوں کے دوران زیادہ تر قید خانوں میں رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور میں عباسی حکمرانوں کا اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں رویہ بہت سخت اور ظالمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صدائے حق بلند اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ ہر انسان کی کتاب زندگی میں ہر ایک ورق پر ایک داستان رقم ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن کچھ خاص واقعہ نہ ہوا ہو تو کتاب زندگی کا صفحہ خالی ہو، اور کسی دن کئی حوادث رونما ہوں تو ایک ہی صفحے پر کئی واقعات درج ہوں۔ گرچہ کتاب زندگی کا کوئی ورق خالی نہیں رہتا، ہمارے حوادث کو دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم یاد کے لائق سمجھتے ہیں تو محفوظ رکھتے ہیں، اور کچھ کو مٹا دیتے ہیں یا قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے جب انسان بڑھتا ہے تو مختلف حوادث سامنے آتے ہیں، جو واضح کرتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کی لگن میں انسان نے کن کن پرخار وادیوں کو طے کیا ہے۔ کبھی یہ واقعات بہت منسجم ہوتے ہیں، کبھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام علیہ السلام کی زندگی کی مجاہدانہ روش اور آپ کی دائمی جہادی زندگی کے خط کی تشریح و وضاحت آپ کی بافیض زندگی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے، اور آپ کی زندگی کی ایک واضح اور مکمل تصویر سامنے آتی ہے، اور ایک خاص ایسے زاویے کے تحت گزرنے والی زندگی کی تصویر کو پیش کرتی ہے، جس میں ہر حادثہ اور واقعہ اور جس کے اندر پائی جانے والی ہر حرکت بامانی ہوتی ہے۔ سامعین، یقیناً امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو ایک خط واحد سے جوڑ کر ہم اس رخ سے دیکھیں کہ جس میں امام علیہ السلام مختلف انداز سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حرارت بخشتے رہو، بلند ہدف کے حصول کے لیے بڑھتے رہو، ہیجان عمل کی آگ ہرگز ٹھنڈی نہ ہو، ورنہ ہدف تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو دائرۂ توحید میں اس انداز سے بڑھتے دیکھیں تو نہ صرف آپ کی زندگی میں مختلف سرگرمیوں اور آپ کی جانب سے امت کی ہدایت کی حکمت عملی کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ محض آپ کی زندگی ہی نہیں، آپ کا زندان میں ہونا بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہوگا۔ آگے بڑھنے کا پیغام، ظلم سے مقابلے کا پیغام۔ رہبر انقلاب اسلامی امام کاظم علیہ السلام کے زندان میں جانے کو بھی اسی رخ سے دیکھتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی شخصیت زندان میں رہتے ہوئے بھی ایک مشعل فروزہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو اپنی تمام سمتوں کو روشن کیے ہوئے ہے۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی طور پر آگاہ و بیدار کرنے کی کوشش کی، اور انہیں عباسی حکمرانوں کی بدعنوانیوں سے آگاہ کیا۔ وہ بنی عباس کے حکمرانوں کے اقدامات اور روش کو اسلامی اقدار کے منافی سمجھتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون نے، کہ جو نہیں چاہتا تھا کہ عوام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم و فضیلت کے بہرے بیکراں سے فیض یاب ہوں، علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ کی اسی مقبولیت سے خائف ہو کر عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ظالم زندانبان سندی بن شاہد کے ذریعے 25 رجب المرجب سن 183 ہجری قمری میں ایک سازش کے تحت زہر دغا دلوا کر انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ شاعر کہتا ہے، مولا پہ ہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ سامعین، اسی مناسبت سے عراق کے شہر کازمین میں ہزاروں عزادار موجود ہیں جو سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور اشک غم بہا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین عراق کے مختلف شہروں سے پیدل چل کر کازمین پہنچے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی ہزاروں سوگوار کازمین پہنچے ہیں۔ اس موقع پر کازمین میں، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ اقدس واقع ہے، سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اختتام ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چند احادیث کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔
دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصیرت کی کلید اور مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فقہ کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین میں غور و فکر نہ کرے، خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔
کوشش کر کے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک وقت خدا سے مناجات کے لیے، ایک وقت اپنے امور معاش کے لیے، ایک وقت ان بھروسہ مند دوستوں کے لیے جو تم کو تمہارے عیوب بتا سکیں اور باطن میں تمہارے مخلص ہوں، ایک وقت اپنی غیر حرام لذتوں کے لیے، اور اسی ساعت سے باقی 3 ساعتوں کے لیے طاقت حاصل کرو۔
ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کس دشمن سے جہاد کرنا زیادہ واجب ہے؟ امام نے فرمایا، ان لوگوں سے جو تمہارے سب سے نزدیک ترین دشمن ہو اور سب سے زیادہ تیرے دشمن ہو اور تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوں، اور ان کی دشمنی تمہارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہو، اور تمہارے لیے ان کی شخصیت سب سے زیادہ پوشیدہ ہو، حالانکہ تم سے بہت قریب ہوں۔
تم میں سب سے زیادہ ارجمند وہ شخص ہے کہ جو دنیا کو اپنے لیے باعث عزت و وقار نہ سمجھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے بدنوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا اس سے کم پر سودا نہ کرو۔
کتنا برا وہ شخص ہے جو دو چہرہ اور دو زبان والا ہو، یعنی منافق ہو، سامنے اپنے برادر مومن کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرے، اور اگر برادر مومن کو کچھ مل جائے تو اس سے حسد کرنے لگے، اور اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اکیلا چھوڑ دے۔
تاوین پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر آپ تمام سامعین کو فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پہلے یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اسفند، 25 رجب اور 9 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس رجب سن 183 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری، اور امام صادق کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جدوجہد بھی جاری رکھی۔ سر انجام عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔ نو مارچ سن 1454 عیسوی کو اطالوی ملا امیرگو ویسپوچیچی پیدا ہوئے۔ ان کو جوانی سے ہی سمندری سفر کا شوق تھا۔ انہوں نے 4 مرتبہ ایک ایسی انجانی سرزمین کا سفر کیا جس کا اس زمانے تک کوئی نام تک نہیں تھا۔ بعد میں انہی کے نام پر اس سرزمین کا نام امریکہ پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ کو در حقیقت ویسپوچی نے دریافت کیا ہے۔ ان کے سفروں کی تفصیلات کو ایک جرمن جغرافیہ دان مارٹن والڈسی مولر نے 1507 میں شائع کیا۔ مولر نے اپنی کتاب میں یہ تجویز پیش کی کہ اس نئے براعظم کا نام امیرگو ویسپوچی کے نام پر امریکہ رکھا جائے۔ 1512 میں امیرگو ویسپوچی کا انتقال ہوا۔19 اسفند سن 1214 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی عالم دین مرزا محمد مہدی خنساری اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور کتاب روزات الجنات کے مصنف تھے۔ مرزا محمد مہدی خنساری نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد دیگر جید علماء سے علم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ تدریس اور تالیف میں مصروف ہو گئے۔ 19 عیسوی سن 1284 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ نو مارچ سن 1992 عیسوی کو سیونی حکومت اور لیکرڈ پارٹی کے ایک بانی مناخم بیگن کا انتقال ہوا۔ وہ 1913 میں بیلاروس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک انتہا پسند سیونی تھے۔ بیگن کی شخصیت کی تشکیل میں ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بیگن نے 12 سال کی عمر میں سیونی جوانوں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا اور فلسطین مہاجرت کے 2 سال بعد سن 1942 میں انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم ایرگون کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس تنظیم نے فلسطینیوں کے قتل عام اور فلسطین سے ان کو نکالنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1977 میں وہ لیکوڈ پارٹی کی جانب سے پہلے سیہونی وزیراعظم منتخب ہوئے۔ 1982 میں انہوں نے لبنان میں واقع صبرہ و شتیلہ مہاجر کیمپوں میں فلسطینیوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ مالی خولیا بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 1992 میں مناخم بیگن کی موت واقع ہوئی۔ نو مارچ سن 1996 عیسوی کو مصر کے بزرگ عالم دین اور مسلح شیخ محمد غزالی نے وفات پائی۔ وہ سن 1917 میں مصر میں ہی پیدا ہوئے۔ شیخ محمد غزالی نے 10 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں واعظ و تبلیغ کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور اصلاحی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ الجزائر چلے گئے اور کئی سال تک ایک یونیورسٹی کی اسلامی معارف کونسل کے سربراہ رہے اور وہاں اعلیٰ درجات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ اس خیال کے حامل تھے کہ اسلامی اور فعال ثقافت اور فکری منصوبہ بندی سے ہی استکباری دنیا کی سیاسی یلغار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد غزالی نے ایران کے اسلامی انقلاب کو ہمیشہ مثبت نگاہ سے دیکھا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تمام مسلمانوں کی عظیم کامیابی قرار دیتے تھے۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ ان کو قبرستان بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ عیسوی سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور دانشور اور ماہر علم نجوم اور ریاضی دان ڈاکٹر عباس ریاضی کرمانی کا انتقال ہوا۔ سن 1286 ہجری شمسی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے۔ انہوں نے علم نجوم میں سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ریاضی کرمانی نے ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی اور دیگر عالمی اداروں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی کتابوں میں حیات النجوم اور نجوم عالی پر مقدمہ اور مثلثات قروی قابل ذکر ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولو عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.